السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، غرامي قدر مكرم ومحترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ وتعالی ساری کائنات کے خالق و مالک ہے. اللہ تعالی نے ان سارے مخلوقات کو پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالی نے کچھ ضوابط قائم کیے ہیں. انسان کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے ضوابط قائم فرمائے. انسان اصل اس ساری کائنات میں جو مقصود ہے خلقت کا، وہ انسان ہے. بقیہ ساری مخلوقات، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، سمندر، جنگلات، جانور اور زراعت وغیرہ، یہ سب انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. انسان اصل مقصود ہے. انسان کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ بہت مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے، جیسے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں بھجوا دیا کہ یہاں تم رہو، مزے کرو، ہمیشہ کے لیے یہاں رہو. پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی پیدا کی اور وہ دونوں مزے سے وہاں رہتے رہے. شیطان نے چونکہ اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے سجدے کا حکم فرمایا نہیں کیا، تو اللہ تعالی نے شیطان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، لعنت بھیجی. شیطان نے اللہ تعالی سے مہلت مانگ لی کہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ چونکہ مجھے یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ مجھ پہ لعنت پڑی ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں ان کو، ان کی اولاد کو، میں اگر گمراہ کروں تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں. اللہ نے کہا تمہیں اجازت ہے. اب شیطان کا کوئی اور کام نہیں ہے، صرف ایک کام ہے کہ آدم اور اس کی اولاد کو کیسے گمراہ کرے، اللہ کے راستے سے کیسے بٹکائے. وہاں بھی شیطان نے، اللہ تعالی نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے فرما دیا کہ جو چاہے چاہو رہو، مزے کرو، ہر چیز جو چاہے، بس ایک درخت بتا دیا، لا تقربا هذه الشجره، اس درخت کے پاس نہیں تم نے جانا، بس اس میں سے نہیں کھانا، باقی تمہیں سب آزادی ہے. اب شیطان کے پاس ان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان کو کسی طرح آمادہ کر کے اس درخت کے قریب لے جائے اور وہ اس میں سے کھا لے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال لگا رہا، تھوڑی مدت نہیں، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے کہتا رہا، کہتا رہا، کہتا رہا، حتی یہاں تک کہا کہ تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس کے کھانے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اور جنت جو ہے یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہے. گویا اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور صرف یہ کہیں نہیں، بار بار کہنے کے بعد پھر ایک دن اس نے قسم بھی کھا لی، وقاسمہما انی لکما من الناصحین، قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، مجھے کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے، وہ تو اجازت تو اللہ سے لی تھی، ان کو تو نہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تو وہ قسم کھائی، فدلاہما بغرور، وہ دھوکے میں آ گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مخلوق اللہ کی قسم جھوٹی بھی کھا سکتی ہے، اس نے جھوٹی قسم کھا کے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اس کے اس دھوکے میں آ گئے اور ان سے چوک ہو گئی، اور اس درخت سے تھوڑا سا ایسے ہی چکھا، لیکن اللہ کے حکم کی تو نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ فرمائی اور فرمایا آدم میں تمہیں منع نہیں کہا تھا، لا تقربا ہادی شہر، درخت کے پاس نہیں آنا، اور تم نے کھا بھی لیا اس میں، فوراً ان کو احساس ہوا کہ شیطان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمیں تو غلط طرف لے گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے، اور وہ بھول گئے، فنسیا، آدم بھول گیا علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہوا تھا، اور شیطان کے چکروں میں دھوکوں میں آ گئے۔ دنیا میں بھی شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اس میں یہ مزہ 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 ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے اس کو بڑی مشکل کر کے دکھاتا ہے، یہ تو بڑے پرابلم ہیں، بڑے ایسا ہے، بڑا ہی مصیبت ہے، کہاں چھوڑو اس کو، کوئی کچھ واجب فرض تھوڑا ہے، چھوڑو اس کو، ان سے دور کرے گا اور فواحش اور منکرات کو مزین کر کے ان کے قریب لاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے سب تشریح آ گیا ہے، تو یہ شیطان نے، وہ اللہ تعالی نے پھر حکم فرمایا کہ اب تم جنت سے نکل جاؤ، اور دنیا میں بھیجا، حضرت علیہ السلام روتے رہے، پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک روتے رہے، اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہ زمین تر ہو جاتی تھی، اور بعض دفعہ لمبا بیٹھتے تھے تو وہیں پودے اگنے شروع ہو جاتے تھے، اتنا روتے تھے۔ 40 سال رونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کیا، کہ تو پھر اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو گے، اور میں اب تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں پرکھوں گا، جو میری بات مانے گا، مجھے مانے گا، میری بات مانے گا، میرے احکامات کے مطابق اس دنیا میں عمل کرے گا، وہ جنت موجود ہے، محفوظ ہے، میں واپس اس کو اسی جنت میں لے جاؤں گا، اور جو شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا، اس کے کہے میں آئے گا، اس کی بات مانے گا اور مجھے ٹھکرائے گا، میرے احکامات کو ٹھکرائے گا، تو اس کو پھر میں جہنم میں بھیج دوں گا۔ یہ اللہ، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ہم ان کی اولاد اب تک چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک چلے گی، سب کو اللہ نے اسی لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ امتحان لے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع بے موقع انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام کو بھیجا، اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں، اچھا عمل کیا ہے، اچھے عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور برا عمل کیا ہے، ان برائیوں سے بچو اور یہ اچھے عمل ہیں، ان کو کرو۔ تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام اسی لیے آئے، اور سب سے آخر میں اللہ کے آخری نبی اور سب نبیوں کے سردار اور آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، چونکہ پہلے احکامات تھوڑے تھوڑے آتے تھے، جو جو انسانیت بڑھتی گئی اور عمر دراز ہوتی گئی، انسانیت کی احکامات بھی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انسانیت اپنی پوری مکمل ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دین بھی مکمل اتارا، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی وقت کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں اسلام اس کی رہبری نہ کرے. جو دین اسلام اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ ہر حال میں ہر جگہ ہر کیفیت میں ہر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اس وقت تم کیا کرو وہ دین بتاتا ہے, اس وقت یہ کرو, تم تاجر ہو یہ کرو, تم فیکٹری والے ہو یہ کرو, تم مزدور ہو تمہارے لیے یہ ہے, تم حاکم ہو حکمران ہو یہ کرو, تم پرائم منسٹر ہو یہ کرو, تم پریزیڈنٹ ہو یہ کرو, تم مرد ہو یہ کرو, تم عورت ہو یہ کرو, تم کسی حالت میں بھی ہو کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں اسلام بندے کی رہنمائی نہیں کرتا. ہر حال میں ہر کیفیت میں اسلام احکامات بتاتا ہے بندے کو. پرانے ادیان میں یہ بات نہیں تھی. یہ دین اسلام کی خصوصیت اور امتیاز ہے کہ وہ ہر حال میں ہر خیر کی بات بتاتا ہے اور ہر بری بات سے شر کی بات سے روکتا ہے. ہر انسان کو کسی کیٹیگری کا وہ انسان ہو کسی حیثیت کا وہ انسان ہو اسلام ہر ایک کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. اب قیامت تک یہی دین اسلام جس کو اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہی چلے گا. اور انسان کے لیے اللہ تعالی نے یہ راستہ بتا دیا اور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جو شخص بھی اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا, جو شخص بھی چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے تاجر ہو چاہے صنعتکار ہو, چاہے سیاستدان ہو چاہے ایک عام آدمی ہو, مزدور ہو کوئی بھی ہو, اگر وہ دین اسلام کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے گا, ہر عمل صبح سے لے کے شام تک جو عمل بھی وہ کرے اس کو دین کے مطابق کرے, بس یہ شرط ہے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں تو لے جائیں گے آخر میں جو جس سے جہاں سے نکالا, لیکن اس سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر خیر سے نوازیں گے. اس دنیا میں جہاں وہ رہ رہا ہے اگر وہ ساری زندگی صبح سے شام تک شام سے صبح تک گھر میں ہو دفتر میں ہو آفس میں ہو بازار میں ہو کہیں بھی ہو کوئی معاملہ کرے کوئی معاشرت کی بات کوئی عمل بھی کرے, زبان سے عمل کرے آنکھ سے کرے پاؤں سے کرے ہاتھ سے کرے کان سے کرے کسی بھی عضو سے کوئی عمل بھی کرے وہ ہو دین کے مطابق, بس یہ شرط ہے, اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اس کو بہترین اچھی زندگی عطا کریں گے, اطمینان قلب سکون حقیقی اطمینان قلب سکون راحت آرام خوشی مسرت عزت شان و شوکت اور دنیا کی ہر خیر سے اللہ اسے نوازیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے 100% جو عمل بھی ہو کرے وہ دین کے مطابق ہو. اس کے بعد آخر مرنا ہے, جب مرے گا تو مرنے کے بعد اس نے قبر میں جانا ہے, قبر تنہائی کی جگہ ہے, ممکن ہے وہاں وہ 100 سال رہے 500 سال رہے 1000 سال رہے, اگر اس نے اس دنیا کی زندگی میں عین دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو چاہے وہ اس قبر میں 1000 سال رہے ایک منٹ کے لیے بھی اسے اس قبر میں پریشانی نہیں آئے گی, وہ قبر اللہ اس کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیں گے اور جنت کے مزے وہاں لے گا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے کبھی کوئی اضطراب کوئی پریشانی کوئی پرابلم قبر میں نہیں آئے گی, ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آئے گی, مزے ہی مزے قبر میں. اور پھر جب قبر سے نکلے گا تو قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, جہاں کے بارے میں عام لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. جو اس دن عام طور پہ لوگ سگا بھائی اپنے بھائی بہنوں سے دور بھاگے گا, اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا, اپنے بیوی بچوں سے دور بھاگے گا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرا کیا ہونا ہے, آج فیصلے کا دن ہے. دور اس لیے بھاگے گا کہ کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, اور میں دوں گا تو نہیں لیکن چونکہ میرے عزیز ہے, بھائی ہے, بہن ہے, ماں باپ ہے, بیوی بچے ہیں, تو مجھے پریشانی ہوگی, تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے ان سے دور بھاگے گا. اور ہر شخص پریشان ہوگا. اس دن بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس دنیا میں عین دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, آمنو عامل الصالحات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, حدیث شریف میں آتا ہے وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, یہ 50,000 سال کا ہوگا. لیکن اس شخص کے لیے جس نے عین دین کے مطابق 100% اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی, وہ 50,000 سال اس کے لیے ایسے گزریں گے کہ جیسے ایک نماز ادا کرنے میں وقت لگتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ وقت عشاء میں لگتا ہے, 15 منٹ 20 منٹ, اس سے زیادہ تو نہیں لگتے, آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہوگا کسی نماز کے ادا کرنے میں. اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جتنی دیر نماز کے ادا کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر گزرے گی وہ آپس میں ایسے سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں گے, ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے خوشی خوشی. ان سے فرشتے کہیں گے چلو جنت کی طرف, وہ کہیں گے ابھی تو قیامت کا دن ہے, ختم تو ہونے دو. انہوں نے کہا ہو گیا ختم, 50,000 سال کا دن ایسے ختم ہوگا ان لوگوں کے لیے جیسے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرتا ہے, اتنی دیر گویا انہیں لگے گی اور وہ دن ختم ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو گویا اس دنیا میں بھی, قبر میں بھی, اور حشر میں بھی, قیامت میں بھی, اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت. کرنا کیا ہے؟ صرف کہ ہماری زندگی اس دین کے مطابق پوری پوری بن جائے جس کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب یہ بات بظاہر شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تو اولیاء اللہ کی باتیں ہیں, وہ بہت اونچے بزرگوں کی باتیں ہیں, تم نہ سوچو تمہارا راستہ نہیں ہے ادھر. ہمیں یہ سبق پڑھا, غلط سبق پڑھاتا ہے, یہ بہت مشکل ہے, بہت ناممکن ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر عمل میں دین کے مطابق کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دین یسر, کہ دین آسان ہے, دین آسان ہے اور آسان ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنی کسی ماں کو اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی کو اپنے ہر بندے سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اسے کوئی مشکل کام ایسا تو نہیں بتایا جاتا جو ناممکن ہو, اور پھر اپنی خوشنودی بھی اس پہ معلق کر دی جائے کہ میں خوش تب ہوں گا, راضی تب ہوں گا جب تم اس کے مطابق کرو گے. تو جس سے محبت ہو ذرا سا تھوڑا سا مشکل تو بتایا جاتا ہے, لیکن ایسا مشکل نہیں بتایا جاتا کسی محبوب بیٹے کو, لاڈلے بیٹے کو, کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے اور جدی پشتی دشمن ہے, وہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے. دین یہ کیسے آدمی, کیسے 24 گھنٹے ایک کام بھی دین کے خلاف نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آسان ہے, آسان نہ ہوتا تو اللہ کبھی اس کا حکم نہ دیتے. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اس دنیا میں رہتے ہیں, جانتے ہیں کہ دنیا کا اصول اور ضابطہ یہی ہے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آسان ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اصول اور ضوابط کے مطابق اگر کی جائے گی تو وہ آسان ہے. مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میں نے یہاں سے جوہانسبرگ جانا ہے اور میرے پاس کار بھی ہے اور یہ بھی ہے، پٹرول کے پیسے بھی ہیں، کار بھی بہت اچھی ہے، میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں، سب کچھ، تو کیا میں جوہانسبرگ جانا میرا مشکل ہے آسان ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آسان ہے، بسم اللہ، کار پہ بیٹھو، تم ڈرائیونگ جانتے ہو، چلے جاؤ انشاءاللہ 8 گھنٹے میں 9 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں حسب رفتار جوہانسبرگ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر وہ شخص چلتا ہے اور جا کر کیپ ٹاؤن کا سڑک پہ پڑ جاتا ہے، جوہانسبرگ کی سڑک کی بجائے کیپ ٹاؤن کی سڑک پہ پڑ جاتا ہے، کیا وہ آسانی سے پہنچ جائے گا جوہانسبرگ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آسان ہے. تو آپ نے جب کہا تھا آسان ہے تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اگر تم سیدھے راستے پہ جاؤ گے، اصول اور ضابطے کے مطابق گاڑی چلاؤ گے اور جاؤ گے سیدھے راستے سے، تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر سیدھے راستہ اختیار ہی نہیں کرو گے بلکہ الٹا راستہ کیپ ٹاؤن کا ادھر جنوب کی طرف چلے جاؤ گے یا ویسٹ ایسٹ کی طرف، تو پھر کہاں پہنچو گے تم؟ تو اس کا بھی یہی ہے کہ دین آسان ہے، لیکن اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آسانی کا طریقہ بھی بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے عمل کا جوڑ دل سے بٹھایا ہے. یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے پیدا کر کے انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے اصول اور ضوابط بنائے ہیں. ایک اصول اور ضابطہ انسان کے لیے اللہ نے یہ بھی بنایا ہے کہ بندے کو اللہ نے اپنے دل کے تابع کیا ہے، دماغ کے، سوچ کے، یا آنکھوں کے، یا زبان کے، یا ہاتھ کے، پاؤں کے تابع نہیں کیا. اللہ نے بندے کی اس پورے اعضاء کو، اس کو دل کے تابع کیا ہے. جیسے دل ہوگا ویسے ہی عمل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ دیکھو، ہر انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اس کو منہ میں لینا چاہیں تو چبا سکتے ہیں، چھوٹا ہے، مضغہ، جس کو مضغ کیا جائے، اسے چبایا جا سکے، اتنا چھوٹا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے. لیکن اللہ کے ہاں، اللہ خالق و مالک نے اس کو اہمیت بڑی دی ہے. کتنی اہمیت ہے؟ کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا وہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، کہ وہ دل ہے. دل اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، یعنی یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق استعمال ہوں گے. اور اگر دل خراب ہے تو پھر یہ سارے خراب، یہ بھی گناہوں کی طرف چلیں گے، آنکھ بھی گناہوں کی طرف چلے گی، زبان بھی گناہوں کی طرف چلے گی، ہاتھ پاؤں کان اعضاء سارے گناہوں کی طرف چلیں گے. تو گویا انسان کے اعمال سارے وہی ہیں جو ان اعضاء سے نکلتے ہیں. تو عمل کی اصلاح موقوف ہے دل کی اصلاح پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ دل کی خرابی کیسے ہوتی ہے، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دل کیسے خراب ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ چاہے وہ زبان سے کرے یا ہاتھ سے کرے یا پاؤں سے کرے یا کان سے کرے یا آنکھ سے کرے، کسی بھی عضو سے کرے، لیکن اللہ نے یہ نظام اور ضابطہ بنایا ہے کہ اس گناہ کرنے سے دل پر ایک دبا پڑ جاتا ہے گندگی کا، دل گندا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جیسے اور ضابطے اللہ نے بنائے ہیں یہ بھی ضابطہ اللہ نے بنایا ہے. کسی عضو سے آپ گناہ کریں، چاہے آنکھ سے، چاہے کان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے پاؤں سے، چاہے زبان سے، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. دل پہ ایک پوائنٹ گندگی کا ایسا گندا وہ نقطہ پڑ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں اعمال نامے سے بھی، اور دل پہ جو اس کی وجہ سے اثر پڑا ہے اسے بھی ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، کان سے، مختلف اعضاء سے مختلف گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور ہر گناہ کی وجہ سے دل پر دبا 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 پڑتے رہتے ہیں، دبے پہ دبے، دبے پہ دبے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اس کے دل کی جس میں قرآن مجید کی آیت منطبق ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے دل پورے کے پورے زنگ آلود ہو گئے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، وہ گناہ جن کی جو کثرت سے کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے ان کا دل پورے کا پورا جیسے زنگ لوہے پہ جم جاتا ہے، یہ گناہ کے اثرات یہ دل پہ ایک دو دھبے پہ دبا دھبے پہ دبا تاکہ وہ جم جاتے ہیں دل کے اوپر، پھر ان کو اتارنے کے لیے کھرچنا پڑتا ہے، کھرچنا پڑتا ہے، ایسے نہیں اترتے ہوں گے، جم جاتے ہیں دل پہ. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحديد، دلوں پہ بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے. دلوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے ایسا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اب جب وہاں گندگی کا ڈھیر دل پہ جم جاتا ہے تو حضرات مشائخ صوفیہ کرام عارفین باللہ جو دل کی اصلاح کے اسپیشلسٹ اور ماہرین اور متخصصین ہیں وہ فرماتے ہیں جب دل گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اگر گندگی کا ڈھیر پڑا رہ جائے دو دن، چار دن، دس دن، پندرہ دن، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں بیماریاں پھوٹتی ہیں، جراثیم مختلف انداز کے پیدا ہوتے ہیں اور وہ وہاں بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، بیماریوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے وہ جگہ. اسی طرح یہ دل جو ہے جب یہ گندگی گناہوں کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے تو پھر یہاں مختلف بیماریاں پھوٹتی ہیں، دل کی بیماریاں جیسے تکبر، عجب، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری اور آخرت کی طرف سے لاپرواہی، غفلت، دنیا کے حرص، لالچ، طمع، یہ ساری چیزیں دل میں بیماری پیدا ہوتی ہے جب دل گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے. تو دل کی اصلاح کیا ہے؟ کہ دل کو ان گندگیوں سے اور ان رذائل سے، بیماریوں سے دل کو پاک کیا جائے. اس دل کے پاک کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. یہی تزکیہ نفس ہے، دل کو پاک کرنا. زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ کہ زکات ادا کرنے سے سارا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا مال بن جاتا ہے، حلال، صالح، طیب، مبارک مال بن جاتا ہے اگر زکات دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کا، دل کو پاک کرنا، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت بتائی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مستقل مقصد یہ تھا وہ یزکیہم، جو صحابہ کے دلوں کو پاک کریں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ والشمس وضحاها میں سات قسمیں کھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، پھر والقمر اذا تلاها، پھر والنہار اذا جلاها، پھر واللیل اذا یغشاها، پھر والسماء وما بناها، پھر والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالہمہا فجورہا وتقواها، سات قسمیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں سات نہیں بلکہ گیارہ قسمیں، سات یا گیارہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس کی اہمیت بیان کرتے ہیں. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی لگاتار سات قسمیں کسی مسئلے پہ نہیں کھائی. ایک دو تین چار پانچ تک تو کھائی ہے, سات قسمیں کہیں اللہ نے نکالی چوائی. اور اگر گیارہ ہے تو اور زیادہ اہمیت ہے. کیا فرماتے ہیں سات یا گیارہ قسموں کے بعد, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ تحقیق, کامیاب وہ شخص ہے جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا, یعنی دل کو گندگیوں سے اور بیماریوں سے رذائل سے پاک اور صاف کر لیا, یہ ہے کامیاب. اور وقد خاب من دساہا, اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاک نہیں کیا بلکہ ان گندگیوں کو رذائل کو دساہا وہی دل میں چھپا رہنے دیا, اسی میں چھپا دیا, اس کو نکالنے کی پاک کرنے کی صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ اسی لیے علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب, حضرت اقدس, حضرت حکیم الامت, حضرت تھانوی, حضرت مدنی ہمارے حضرت شیخ اور دوسرے اکابر رحمہم اللہ نے مفت تفصیل سے لکھا ہے کہ تزکیہ نفس, دل کو پاک کرنا ان گندگیوں سے اور بیماریوں سے, ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پہ فرض اور واجب ہے ہر شخص کے لیے. تصوف کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے, وہ تو آگے کی چیز ہے, یہ تو ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ دل کو گناہوں کی جو گندگی ہے ان سے پاک کیا جائے, اور جو رذائل ہیں جو ان کی وجہ سے دل میں پیدا ہو گئے ہیں, تکبر, عجوب, حسد, کینہ, بغض, ریاکاری, حب مال, حب جا, دنیا کے حرص, لالچ, طمع, غفلت, ان چیزوں کو دل سے پاک کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد جو صوفیہ کرام کراتے ہیں کہ دل کو منور کرنا, وہ اگلی سطح ہے. یہ تو واجب ہے ہر شخص کے لیے, وہ مستحب ہے, اور وہی صوفیہ کرام پھر کراتے ہیں, آگے سلوک طے کراتے ہیں, اس کے لیے وہ مرتبہ و اعلیٰ ہے اور وہ مستحب ہے ہر شخص کے لیے. لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے دل کے منور ہونے کے لیے, دل کو نورانی بنانے کے لیے, کہ پہلے گندگیوں سے وہ پاک ہو. جیسے علماء کرام مشائخ اس کی ایک مثال دیتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہو, گلاس میں بچے نے کسی نے کنکریاں ڈال دی, کاغذ ڈال دیے, گتا ڈال دیا, لکڑی کے ٹکڑے ڈال دیے, آپ اس میں دودھ میٹھا ٹھنڈا لا کے ڈالیں گے تو کیا آپ کو دودھ کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو کنکریوں کا, لکڑی کا, کاغذ کا, ان چیزوں کا مزہ آئے گا, آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دودھ کا مزہ اچھی طرح لے تو آسان ہے, گلاس کو خالی کریں, اس کو دھوئیں, کھنگالیں اچھی طرح, وہ جب پاک صاف ہو جائے پھر اس کے بعد ٹھنڈا میٹھا دودھ ڈالیں تو آپ کو اس کا لطف اور مزہ آئے گا. اسی طرح دل کی حالت بھی یہی ہے. حضرات مشائخ عارفین باللہ فرماتے ہیں کہ جو مزہ اور لطف اللہ تعالی نے اپنی عبادت, اپنی اطاعت اور اپنی معرفت میں رکھا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھا. اس دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے, نہ کسی کھانے میں, نہ پینے میں, نہ کسی سبزی میں, نہ گوشت میں, نہ فروٹ میں, نہ کھیل کود میں, نہ لہو لعب میں, کسی میں وہ مزہ اللہ نے نہیں رکھا. جو مزہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت, اپنی عبادت, اپنی معرفت میں رکھا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل پہلے پاک اور صاف کیا جائے, پھر اس کو اللہ کے نور سے منور کیا جائے, پھر آدمی کو مزہ آتا ہے, ہر عبادت میں مزہ آئے گا. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان صحابی حضرت حارث یا حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلیوں سے انہیں اٹھایا, محبت تھی, بے تکلفی تھی, وہ اٹھ گئے, حضور سے خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ کس حال میں تم نے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اس حال میں صبح کی کہ پختہ پکا ایمان والا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے جو تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ اور کہہ بھی اللہ کے نبی سے رہے ہیں، انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے کوئی مبالغہ کیا، کوئی گڑبڑ کی، کوئی ایسی ویسی بات کی تو وہی آ کے مجھے جھٹلا دے گی، تو وہ سچ سچ کہہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ انہیں عرض کیا رسول اللہ حذفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ دنیا کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زیادہ آ جائے کم آ جائے الحمدللہ ہر حال میں، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے. اور ایک تو یہ علامت بتائی، دوسری یہ بتائی اسحرت لیلی واغمات نہاری، میں نے اپنی راتوں کو جگا دیا، پوری رات اللہ کے عبادت کے مزے لیتا ہوں، کبھی تلاوت، کبھی ذکر، کبھی دعائیں، کبھی مناجات، کبھی نماز، کبھی کچھ کبھی کچھ، میں ساری رات اللہ کی عبادت میں جاگتا ہوں. وَأَضْمَعْتُ نَهَارِي، اور میں نے دن کو پیاسا کر دیا کہ روزہ رکھتا ہوں، کہ ایسے یہ ضائع کیوں جائے، اس میں میں روزہ رکھوں تاکہ مجھے ثواب اللہ کی رضا حاصل ہو. یہ تو ہے میرے اعمال، اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ وَكَأَنِّي أَرَى عَرْشَ رَبِّي، میرے دل کی یہ حالت ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اپنے رب. اور وَكَأَنِّي أَرَى أَهْلَ الْجَنَّةِ فِيهَا يَتَزَاوَرُونَ وَأَهْلَ النَّارِ فِيهَا يَتَعَاوَنُونَ يَتَحَدُّونَ، کہ میں ہر وقت جنت والے بھی میرے سامنے ہیں، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، تو میں گویا یہ دیکھتا ہوں کہ جنت والے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خوشی خوشی مل رہے ہیں، اور جہنم والے بھی میرے سامنے ہیں جو کتوں کی طرح چیخ پکار رہے ہیں، بھونک رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہ بھی میرے سامنے، ہر وقت یہ نقشہ میرے سامنے ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب بھی میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے. تو قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ عمل جو میں کروں گا یہ مجھے کس طرف لے جائے گا، الہٰذی ام الہٰذی، جنت کی طرف یا جنت کی طرف؟ تو ظاہر ہے جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا. تو جب یہ محاسبہ ہوگا تو ہر عمل ایسا ہی ہوگا جو جنت کی طرف لے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا یا حارثہ انت امرؤن نور اللہ قلبک، حارثہ تمہارا تم ایسے شخص ہو کہ تمہارے دل کو اللہ نے روشن اور منور کر دیا. تو حضرات عارفین باللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے درجہ جو مطلوب اور مقصود ہے، کہ دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے. اور وہ احسان کی تعریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں، حدیث جبریل میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ، کہ تو اس طرح اللہ کے لیے ہر عمل کرو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کیفیت میں ہو کہ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ درجہ نہیں تو پھر یہ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے جو عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، اور یہی تصوف کا مقصد بھی ہے. تمام صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ تصوف کا، سلوک کا مقصود اعظم جو ہے وہ یہ ہے کہ احسان کا مقام حاصل ہو، یہ ہے اعلیٰ مقام، یہ مقام. لیکن یہ کب ہوگا؟ کب دل احسان اور معرفت کے نور سے منور ہوگا؟ جب پہلے تزکیہ ہوگا، وہ پہلے ہے، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوگا. گلاس میں اگر کینکر اور پتھر اور یہ گتے اور لکڑی وغیرہ بھری ہوگی تو کیسے اس میں دودھ کا مزہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. اسی طرح دل میں اگر گندگیاں موجود ہیں, گناہوں کی گندگیاں اور یہ امراض رذائل کی گندگیاں اگر موجود ہیں تو اللہ کا نور کا مزہ نہیں آئے گا, اور اسی وجہ سے ہمیں عبادات کا مزہ بھی نہیں آتا. دل جب اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کی فکر چھا جاتی ہے, ہر وقت اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی مقصد بن جاتی ہے کہ میرا مولا کس طرح مجھ سے راضی ہو. ہر وقت اس کو دیکھتا ہے, اسی کی فکر ہوتی ہے ہر وقت کہ میرا اللہ کس طرح مجھ سے راضی ہو جائے. تو ایک عمل کرتا ہے پھر اس سے فارغ ہوتا ہے دوسرے عمل کی طرف, اس سے فارغ ہوتا ہے تیسرے نیک عمل کی طرف, اس سے فارغ ہوتا ہے چوتھے نیک عمل کی طرف. ہر وقت صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, حتیٰ کہ اس کے عام مباحات بھی عبادتیں بن جاتی ہیں. کھانے پینے کو بھی وہ جب اس انداز سے کرتا ہے, چونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کسی بھی مباح عمل میں اگر دو شرطیں پوری ہو جائیں, اخلاص اور اتباع, کہ اللہ کے لیے وہ عمل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. اب یہ شخص جو عمل بھی پھر کرتا ہے, کھانے کا وقت آتا ہے اس میں بھی اس کا اللہ کو تو ہر وقت وہ دیکھ زیارت ہو ہی رہی ہے, دیکھ ہی رہا ہے, تو اللہ کی رضا مانگتا ہے, اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا, یہ میں تیری رضا کے لیے کھانا کھا رہا ہوں, تیری رضا کے لیے تجارت کر رہا ہوں, تیری رضا کے لیے فیکٹری کر رہا ہوں, تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, تیری رضا کے لیے سو رہا ہوں, تیری رضا کے لیے نہا رہا ہوں, تیری رضا کے لیے کپڑے پہن رہا ہوں, یا اللہ تو راضی ہو جا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر چیز میں اختیار کرتا ہے تو وہ ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے اول تا آخر. اور پھر جب وہ عبادات نیک عمل کرتا ہے تو اس میں اسے لطف اور مزہ آتا ہے. جتنا مزہ کسی کو بھوکے کو مزے دار کھانے میں آتا ہے, اس سے زیادہ مزہ اس کو اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت میں آتا ہے. یہ مزہ اللہ نے رکھا ہے, لیکن آتا اسے ہے جو پہلے تزکیہ نفس کر کے دل کو گندگیوں سے رذائل سے پاک کر لے, اور پھر اس کے بعد اللہ کی اور اللہ کے نور سے اپنے دل کو منور کرے. تو یہ ہے دل کی اصلاح. دل کی اصلاح کے لیے یہ جو بیعت ہوا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اصلاح کی جائے, تزکیہ حاصل کیا جائے. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے, حضرت تھانوی نے, حضرت مدنی سب نے اپنے ملفوظات اس میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا واجب نہیں ہے, بیعت ہونا سنت ہے, مستحب ہے, لیکن اپنے نفس کی اصلاح, تزکیہ نفس یہ ہر شخص پہ واجب ہے. اس لیے یہ بیعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ تزکیہ نفس حاصل ہو, اس کے بعد اللہ توفیق عطا فرمائے, سلوک طریقت اختیار کر کے اپنے شیخ سے معاملات پوچھیں تاکہ ان کے مطابق اہتمام سے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور اور روشن کر دیں گے. مشکل نہیں ہے, یہ بس طریقہ صحیح اختیار کرنے کی بات ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہو, کوئی اسے کہے کہ بھئی یہ تم فکر نہ کرو, تم 6 مہینے سال سے بیمار ہو, لیکن اگر تم ہمت کرو, علاج صحیح کرو اور اس کے مطابق عمل کرو تو انشاءاللہ ایک دن تم صحت مند ہو جاؤ گے, تندرست ہو جاؤ گے, اور چلو پھرو گے نہیں بلکہ بھاگو گے, دوڑو گے, ہر چیز کر سکتے ہو, تو وہ مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو طریقہ صحیح اختیار کرنا پڑے گا. ڈاکٹر کے پاس جائے, حکیم کے پاس جائے, ان کے مطابق, ان کے کہنے کے مطابق, ہدایات کے مطابق اپنا علاج پورا کرے, بیماری دور ہو, آہستہ آہستہ صحت ہوگی, بیماری دور ہو جائے گی, پھر قوت آنی شروع ہوگی, پھر کھانا پینا بھی لگے گا, اور قوت آتے 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 ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ وہ بھاگے گا, دوڑے گا, سب کچھ اور بھول بھی جائے گا کہ میں بیمار ہوا تھا کبھی. بالکل یہی حال ہے, یہاں بھی یہی بات ہے, وہ مشکل نہیں ہے, بہت دین بہت آسان ہے, لیکن شرط ایک ہی ہے کہ بس اس اصول کے مطابق آدمی کرے. تو اصل تو ہر ایک شخص کے لیے, بس جیسے ڈاکٹر ہر بیمار کے لیے علیحدہ علیحدہ چیزیں بتاتے ہیں جو بھی ان کے لیے مفید ہو, اسی طرح مشائخ بھی اپنے سالکین مریدین کو اپنے اپنے ہر ایک کے حال کے مناسب بتاتے ہیں. لیکن تمام مشائخ صوفیہ کرام اور عارفین باللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے لیے سب سے آسان اور سہل ترین طریقہ جو ہے وہ کثرت ذکر اللہ کا ہے، اور اس سے کوئی منع نہیں کرتا، سب کہتے ہیں. ہاں کیا ذکر کرنا ہے کیا، وہ اپنے شیخ سے پوچھ کے پھر اس کی زیادہ اہتمام کیا جائے. اور نہ عام ذکر اللہ، یہ عام اصول اللہ نے بنایا ہے، تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کثرت ذکر اللہ یہ دل کی صفائی کے لیے انتہائی مفید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، ہر شخص کے دل پہ شیطان مسلط ہے، وہ اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے. جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمت نہیں رہتی کہ وسوسے ڈالے. کتنا بڑا ذکر اللہ کا فائدہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہوں مختلف قسم کے، اچانک اسے ایک قلعہ نظر آئے، بہت مضبوط قلعہ، وہ جلدی سے اس میں داخل ہو جائے اور کواڑ بند کر لے، کواڑ بھی اس کے مضبوط، تو کتنا محفوظ ہو گیا تمام دشمنوں سے. اسی طرح بندہ بھی اس کے پیچھے شیطان، نفس، خواہشات، شہوات، احوا لگے ہوئے ہیں، یہ سب دشمن ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کے ذکر میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا، اللہ ان سب دشمنوں سے محفوظ حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں اپنا اس میں رہے. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت کا حکم ہے. اور ایک قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ منافقین کی علامات بیان فرماتے ہیں، تو جہاں منافقین کی اور علامات بیان فرمائی ہے، ایک منافقین کی علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ منافق لوگ اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتے، کرتے ہیں مگر تھوڑا. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اور قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دین اسلام کے احکامات تو بہت سے ہیں، آپ ان میں سے خود الیکٹ کر کے، منتخب کر کے مجھے ایک چیز بتا دیں تاکہ میں اس کا اہتمام کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کوشش کرو ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. تو اس سے اللہ کے ذکر کثرت سے کرنے سے انشاءاللہ شیطان کے وساوس سے اور خواہشات، احوا، فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور کہ ہر چیز کو چمکدار بنانے کے لیے، اس کی گندگی زنگ دور کرنے کے لیے اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے. ہاتھ میلے ہو جائے تو صابن سے دھو لے، پانی سے دھو لے، اللہ نے یہ خاصیت اس میں رکھی ہے. لیکن اگر کوئی پینٹ رنگ وغیرہ لگ جائے تو وہ صابن پانی سے نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے خاصیت تاثیر اللہ نے مٹی کے تیل میں یا پیٹرول میں رکھی ہے، وہ آپ ہاتھ کو لگائیں گے اچھی طرح وہ زائل ہو جائے گا. تو ہر چیز کو کی گندگی دور کرنے کے لیے، اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، صفائی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تاثیر علیحدہ علیحدہ چیزوں میں رکھی ہے. تو دلوں کی گندگی اور یہ رذائل جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے دل کو ختم کر کے دل کو سیکل اور روشن کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو سیکل کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالی ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ہر حال میں اللہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا ہمارا وقت ایسے گزر جاتا ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يتحشر اہل الجنہ الا علی شاعۃ فاتتہم بدون ذکر اللہ، کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ ہر نعمت سے نوازے گا، کوئی حسرت نہیں رہے گی وہاں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت والوں کو اگر حسرت ہوگی تو اس گھڑی کی ہوگی جو دنیا میں بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئی ہوگی. علماء کرام شرح حدیث فرماتے ہیں جب وہ دیکھے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا تو اتنا زیادہ اس کا ثواب، تھوڑی دیر کے لیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی اور اتنا زیادہ اس کا ثواب، تھوڑی دیر کے لیے میں نے درود شریف پڑھا تھا اس پہ اتنا ثواب، اس طرح مختلف. تو پھر اسے حسرت ہوگی کہ میرے تو کئی کئی گھنٹے ایسے ضائع ہو جاتے تھے میں اس پہ ذکر، حالانکہ زبان تو فارغ تھی، اگر میں اس سے ذکر کرتا رہتا تو کتنا فائدہ ہوتا، یہاں مجھے اجر ملتا، دنیا میں شیطان کے وساوس سے، خواہشات سے، احوا سے حفاظت ہوتی اور دل دورانی بنتا، کتنے فائدے ہیں. دین دنیا آخرت سب کے فائدے ہیں. اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عادی بنے، کیونکہ علماء مشائخ کہتے ہیں یہ کہ عادت بھی بنانے سے بنتی ہے، خود نہیں بنتی عادت، کیونکہ کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے تب عادت بن جاتی ہے. اور اپنا محاسبہ کریں رات کو سوتے ہوئے کہ آج میرے دن میں کتنا وقت میرا ضائع ہوا جس میں میں ذکر کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، مسجد سے گھر جانے تک کتنا وقت تھا، 5 منٹ 7 منٹ میں ڈرائیو کر رہا تھا زبانی ذکر کرتا رہتا، قرآن مجید کی صورتیں پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ کہتا رہوں، درود شریف پڑھتا رہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، ذکر کر زبان تو فارغ ہے. اسی طرح اور کتنے اوقات ہمارے ہوتے ہیں جن میں ہم ذکر کر سکتے تھے. تو اگر روزانہ محاسبہ کرے انسان سونے سے پہلے اور اگلے دن پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کرے، پھر اگلے دن اور محاسبہ کرے، پھر اس سے اگلے دن اور زیادہ کور کرنے کی، تو انشاءاللہ آہستہ 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 عادت بن جاتی ہے. اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لینی چاہیے. تسبیح کا ایک بڑا فائدہ یہ بتاتے ہیں مشہور، کہتے ہیں نعمت المذکرہ ہادی، کہ یہ اللہ کے ذکر کو یاد دلانے والی بہترین چیز ہے. تسبیح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذکر یاد آ جاتا ہے، ورنہ ہمیں غافل لوگ ہیں، ایسے اللہ کا ذکر یاد ہی نہیں آتا. تسبیح ہو جیب میں ہاتھ میں پڑے فوراً یاد ہے، چلو درود شریف پڑھنا شروع کر دو، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دو، کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دو، کچھ بھی ذکر، اس سے اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے. تو اس کی عادت ڈالے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جتنا ہو سکے اس کی عادت ڈالے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے 5-7 منٹ ذکر بھی کر لیں تھوڑا سا. یہ ذکر جہری بھی مشائخ کے ہاں ہمارے ہاں بہت زیادہ مجرب ہے، اس میں یہ ضربیں جو لگائی جاتی ہیں یہ اسی لیے، یہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دل پہ زنگ کی طرح گناہ جم جاتے ہیں اور دل پہ زنگ سا لگ جاتا ہے تو اسے کھرچنے کی ضرورت ہے، ضربیں اسی لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ ان پہ زور پڑے، تاکہ دل آہستہ 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 ان گندگیوں سے صاف ہو. اور یہ تھوڑا سا ذکر اس لیے کرتے ہیں ہمیں ذکر کی برکت بھی مل جائے، اور اگر اس کا ذکر جاری کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے مشائخ سے جن سے بیعت ہے ان سے اس کا طریقہ سیکھا جائے، جتنی دیر جس طریقے سے وہ بتائیں، جتنی مقدار میں وہ بتائیں، ان کی ہدایت کے مطابق اس کو روزانہ پابندی سے پھر کیا جائے. تو یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ اللہ کرے ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، ہم اپنے مشائخ سے اس کو سیکھیں اور پھر روزانہ پابندی سے کریں. روزانہ پابندی سے کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے بھی نوازے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل دماغ کو دنیا کے خیالات تفکرات سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ کر دیں اور ذوق شوق اور محبت سے آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك من خلقك سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا جميعا مرافقته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما آئندہ ہر گناہ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے. یا اللہ قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما مرنے کے بعد جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے یا اللہ اس کی سچی فکر ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر اس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو سچا قلبی تعلق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پختہ دائمی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں پوری پوری اتباع کے میں توفیق نصیب فرما، اللہ اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہم سب کی پوری پوری اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، خصوصاً ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گندگیوں سے، رذائل سے پاک اور صاف فرما کر ہمارے دلوں کو مزکا مطہر اور مصفہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے انوار سے منور فرما دے، اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پہ نازل فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پہ نازل فرما، ہماری ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم سب کے نیک مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہم سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر وہ خیر جس کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہو اس کو ہم سب کو عطا فرما، ہر وہ شر جس سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہو اس سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اپنے دین کا بول بالا فرما، پوری دنیا میں ہدایت کو عام و تام فرما، یا اللہ جتنے بھی دین کے کام تیرے نیک مخلص بندے پوری دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے مساجد کے ذریعے سے، یا قرآنی مکاتب کے ذریعے سے، یا دینی مدارس اور دارالعلوموں کے ذریعے سے، یا خانقاہوں اور مجالس ذکر و درود شریف کے ذریعے سے، یا تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے، یا جہاد کے ذریعے سے، جتنے بھی تیرے نیک مخلص بندے نیک کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما کر پوری دنیا میں ہدایت کو عام و تام فرما، پوری دنیا میں اپنے دین کا بول بالا فرما، مجاہدین اسلام کی پوری دنیا میں مدد فرما، خصوصاً غزہ میں فلسطین میں یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، ان کو اپنے دشمنوں یہود پہ غالب اور منصور فرما، قدم قدم پہ ان کی تائید فرما، ان کی مدد فرما، ان کو خیر الہام فرما، ہر قدم قدم پہ مجاہدین کی دستگیری فرما، ان کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما، ان کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہر شر فتنے گناہ سے ان کو حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ پوری دنیا میں خیر کا بول بالا فرما، دین کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اور ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہم انا نسالک من خیر ما سالک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ بک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى الله